फोरम उन्होंने इस्तेमाल किया है ये पीसफुल मैसेज के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद है, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, नेबर मुल्क है, फ्रेंडली मुल्क है और पाकिस्तान का रोल बड़ा बैलेंसिंग रोल रहा है सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये आपने इंट्रोडक्शन में कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ईरानी चाहते हैं कि अब नई रिस्ट्रिक्शन क्योंकि खत्म हो रही है तो ईरान के अंदर मैसिव किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो एक पार्टनर पाकिस्तान हो सकता है जो कि खुद एक बड़ा मुल्क है और काफी इंटरेक्शन हो सकता है इंडस्ट्री की फील्ड में, पेट्रोगैस की फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में, लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ट्रांजिट कंट्री है और जब तक पाकिस्तान एग्री नहीं करता तो चाइना के साथ ट्रेड नहीं हो सकती, ईरान के साथ ट्रेड नहीं हो सकती, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड जो है वो एक्सटेंसिव है, पाकिस्तान के थ्रू बहुत सस्ती पड़ती है और करीब तरीन जो रास्ते हैं यहाँ से पड़ते थे उन्होंने पाकिस्तान में आके एक्सरसाइज किया। अब जो फाइनली आपने कहा कि पाकिस्तान को क्या एडवांटेज होगा, पाकिस्तान की पॉलिसी ये जो यमन सऊदी क्राइसिस था या उसके बाद सऊदी ईरान क्राइसिस था तो खुशकिस्मती से एक अच्छी पॉलिसी रही है, एक बैलेंस पॉलिसी रही है, तमाम तर प्रेशर के बावजूद नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक इक्वालिटी का ट्रीटमेंट रखा जाए, तो उसका ईरानी लीडरशिप पे बहुत असर हुआ है कि एक स्ट्रांग सुन्नी स्टेट और एक स्ट्रांग किस्म का मुल्क वो जब जरूरत पड़ेगी तो वो ईरान के खिलाफ नहीं जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रजिस्टर हुआ है, तो ये एडवांटेजेस हैं जो हमें इस विजिट से मिलेंगे।
जी आपने बहुत वो उन सवालों को भी जवाब दिया जो हम आगे चल के पूछने वाले थे कि इस्लामाबाद किस तरह से एक तवाजुन कायम रखने की कोशिश कर रहा है और उसमें कितना कामयाब हुआ है तेहरान और सऊदी अरब के साथ तल्लुकात में, दोनों मुल्क पाकिस्तान के लिए रिवायती तौर पे बहुत अहम रहे हैं। मेहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसके सिफारती जावियों पर खासतौर पर फोकस किया। अब हम इसके मौशी पहलुओं पर बात करेंगे और खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर लेग्जन इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ईरान के सदर का दौरा, क्या पोटेंशियल्स हैं मौशी तौर पे, इम्कानात हैं जिनको दोनों मुल्क जिनको तलाश कर सकते हैं, खोज सकते हैं, और दूसरा ये कि ये नई राहदारियों की बात हुई है ये कितनी मुआविन या मददगार हो सकती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती ताल्लुकात को बेहतर करने में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी थैंक यू वेरी मच। देखें पाकिस्तान का अगर की पोजीशन देखें इस पूरे खत्ते में तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये कह लें कि जियोग्राफिक जो लोकेशन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है चार पांच बड़ी दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज का जिनमें बहुत पोटेंशियल है, और खासकर दो बड़ी इकोनॉमीज और तीसरी अब ऐड होने जा रही है जो कि ईरान है, दो बड़ी इकोनॉमीज चाइना और इंडिया है। तो हम अगर चाहें तो अपने एडवांटेज के लिए या अपने फायदे के लिए हम बहुत ज्यादा जो है वो काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी जो है वो ये कहने के लेवल्स पे जो है निगोशिएट कर सकते हैं, अपने टर्म्स पे जो है हम बात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात ये है कि हमारा रोल इसमें कितना इम्पोर्टेंट है अपने लिए भी और पूरे रीजन के लिए, नंबर वन। दूसरी बात ये, हम चाइना के साथ, इंडिया के साथ, ना सिर्फ ईरान के साथ, हम चाइना इंडिया इन सबके साथ इकोनॉमीज के साथ अगर ट्रेड शुरू करें तो आप यकीन कीजिएगा कि हमारा जो पोटेंशियल है वो दुनिया की बेहतरीन फास्टेस्ट इकोनॉमीज में से आ सकता है नेक्स्ट 20 ईयर्स में। तीसरी चीज ये है कि जब आप सिर्फ ईरान की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ईरान का रोल बहुत कलीदी है इस चीज में जो अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और कोई 45-40 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट चाइना करता है पाकिस्तानी कंपनी के साथ मिलके। तो देखें अगर मेन सेंट्रल पॉइंट ये है कि आपका बलूचिस्तान और आपका पंजाब और सिंध का कुछ हिस्सा, ये सारा जो है उस कॉरिडोर दो तीन जो है वो राहदारी जो बनेगी, दो तीन उसके हिस्से हैं, तो उनमें सबसे बड़ा रोल जो है वो अफगानिस्तान ईरान का और बलूचिस्तान की तरफ इसका रुख होगा। देखिए दो चीजें इसमें हो सकती है, एक तो ये कि हम उनके साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं, हम वहां से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कर सकते हैं जो 100 मेगावाट अभी कर भी रहे हैं, जो 1000 तक लेके जाने की बात है जो कि हमारे बॉर्डर एरिया को बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पे एनर्जी के इश्यूज हैं, एनर्जी के इश्यू तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन سب سے زیادہ جو ہے اسی بارڈرنگ ایریاز جو ہیں وہاں اس طرف جو ہے بہت زیادہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ انرجی کی سچویشن بہت خراب ہے, وہاں پہ ہم بجلی جو امپورٹ کرا سکتے ہیں نمبر ون. دوسرا ہم آئل سے لے کر گیس سے لے کر پائپ لائنز اور واٹ ناٹ, مطلب بہت سارے جو ہے وہ اس میں انرجی سے ریلیٹڈ بہت سارے جو ہے وہ پروجیکٹس جو ہم انیشیٹ کر سکتے ہیں, خاص کر ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو بہت اچھے سے بیک اپ ہے اس کو ہم جو ہے انیشیٹ کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ جو یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات ہے, راہداری جو منصوبہ ہے 46 ارب ڈالر کا, اس میں ایران کے ساتھ بلوچستان پورا ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, ایک پورا ہب بنایا جا سکتا ہے جو مڈل ایسٹ کو مات دے سکتا ہے ٹریڈ کوریڈور بن کے بہت بڑا. دیکھیں بہت بڑی بڑی چیزیں ہمارے ساتھ, ایران کا جو پہلے ٹریڈ تھا 1.5 ارب ڈالر تک کا تھا 2007 تک, اب پھر وہ گر کے جو ہے 400 ملین ڈالر سے بھی کم کا ہو گیا, تو اب جو ہے دوبارہ ہم 5 ارب ڈالر کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال میں ہم ان کو فوڈ ریلیٹڈ پروڈکٹس امپورٹ کر سکتے ہیں, ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں سے انرجی الیکٹریسٹی یہ سب چیزیں جو ہے امپورٹ کر سکتے ہیں. تو ایک کمپیریٹو ایڈوانٹیج بھی دونوں ممالک کو ہوگا, ہماری ریجنل جو اسٹرینتھ ہے جو طاقت ہے وہ بھی امپروو ہوگی بڑھے گی, اور خاص کر ہمارے جو پورا جیوگرافیکلی جو ہمارے ایشوز ہیں وہ بھی ریزالو ہوں گے اگر ہم اپنے امیجیٹ پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے بالکل صحیح چلیں گے, ان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے, ان کے ساتھ اکنامک ٹائز جو ہے وہ کریٹ کریں گے, نہ کہ صرف اور صرف ہم جو ہے وہ بھیک مانگتے ہیں انٹرنیشنل.
بہت شکریہ آپ کا خرم شہزاد صاحب, آپ نے بہت کمپریہنسو اپنا انالیسس دیا, آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی مختلف ایشوز پہ, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز ڈیفینس انالسٹ ہیں, اور ان کے ساتھ ہم نے خاص طور پہ اس دورے کے جو دفاعی پہلو ہیں ان پہ بات کرنی ہے. اس دورے کے اندر جب ایران کے صدر حسن روحانی اسلام آباد میں موجود تھے تو پاکستان کی آرمی چیف کے سربراہ جنرل راحیل شریف, ان کی بھی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی, اور جو اطلاعات سامنے آ رہی ہے جو رپورٹ ہوا ہے اس ملاقات کا, ملاقات کے بارے میں جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف نے, پاکستان کے آرمی چیف نے وہ معاملہ بھی اٹھایا ہے جو آج کل سرخیوں میں ہے, بھارت کے ایک مبینہ ایجنٹ جن کو پاکستان کہتا ہے کہ وہ راہ کا ایجنٹ ہے اور بھارت یہ کہتا ہے کہ راہ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی گرفتاری ہوئی ہے, اور پاکستان اس کو بڑے پیمانے پہ یا بڑے فورمز کے اوپر اس معاملے کو اٹھانے کی خواہش رکھتا ہے. دوسری جانب ابھی جو ٹی وی سے ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں, بھارت کے اندر سے بھی کچھ پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے, جو راجستھانی پولیس کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس واقعے کے جو اثرات ہیں یا اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ بھارت کے اندر موجود پاکستانیوں پہ کس انداز میں ہوتے ہیں کیا. لیکن یہ سوال ضرور دیکھنا ہوگا, یہ ضرور بات ہمیں دیکھنی ہوگی کہ وہ لوگ جو باقاعدہ ویزا لے کے پہنچتے ہیں یا بنا ویزے کے غیر قانونی جو طریقے اختیار کر کے کسی ملک میں پہنچا جاتا ہے تو اس میں فرق کیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ مہر صاحب ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی مہر صاحب, آپ فرمائیے گا, اس کا دوسرا زاویہ ظاہر ہے, اب یہ پالیٹکس بھی ہماری معیشت کے ساتھ, سفارتکاری کے ساتھ, ہر طرح سے بہت سارے شعبے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں. جو ہمارا یہ زاویہ ہے کہ دفاعی اعتبار سے بھی ایران کو آن بورڈ لیا گیا, بھارت کے ساتھ جو کشیدگی چل رہی ہے ایران کتنا اچھا رول اس میں پلے کر سکتا ہے, کیونکہ ایران کے بھارت کے ساتھ بہتر اور اچھے تعلقات ہیں.
ایران کا کوئی رول نہیں ہے جی کہ پاکستان کے ڈیفینس میٹرز, پاکستان ایران کی جو بارڈر ہے وہ ڈیمارکیٹڈ ہے اور وہ پکا ہے وہاں پہ, اب تو ہم اب سولجر بھی نہیں رکھتے, اور ایران کا کوئی لیو نہیں ہے, کوئی انفلوئنس نہیں ہے ہندوستان پہ. ایران چاہ رہا ہے کہ ایران کا جو مین آبجیکٹو ہے, ایک تو اپنی ڈیولپمنٹ ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے, دوسرا یہ ہے کہ ایران اور انڈیا یہ مل کے انڈین اوشن پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ انڈین اوشن پہ باہر کی قوتیں آ جائیں اور وہ فار ایسٹ کی طرح, پیسیفک اوشن کی طرح یا اٹلانٹک اوشن کی طرح ان کو کنٹرول کیا جائے. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا تھری آئیز, انڈیا, ایران اور انڈونیزیا. اب انڈونیزیا کو انہوں نے نکال دیا ہے, اب ساؤتھ افریقہ کو پاپ کر رہے ہیں. تو ایران بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے ہندوستان سے, تاکہ جو انڈین اوشن ہے جس سے اس کا سارا تیل موو ہوتا ہے اس سے اس کا انفلوئنس ہے, اور ہندوستان جو ہے وہ چونکہ ایک ہندو ملک ہے, نان مسلم ملک ہے, وہ ایران کے کسی فلوسافیکل تھیولوجیکل ریلیجیس کلچرل انٹرسٹ کو زخ نہ پہنچائے, اور ہندوستان کے چونکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں تو ایران اس کو بیلنس کرنا چاہتا ہے, اپنے جو خطرات ہیں ان کو مینیمائز کرنا چاہتا ہے, تو وہ ڈینجر پوائنٹ سے ایران کو پروموٹ کرتا ہے. ایران سے ایشیا میں بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے, چائنا بھی مارکیٹ ہے, ہندوستان بھی مارکیٹ ہے, مگر وہ ایک نارمل ریلیشن شپ ہے. لیکن ایران یہ ضرور چاہتا ہے کہ ایران, پاکستان, انڈیا, چائنا, افغانستان, یہ ایک ریجن جو ہے یہ کسی طرح اکٹھا ہو جائے اور یہ ڈیولپ ہو انٹو اے میسو اکنامک ریجن جس میں مین پاور بھی ہے, پیٹرو ڈالر بھی ہے, جس میں نیچرل ریسورسز بھی ہیں.
بہت شکریہ جناب مشتاق احمد میر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے افغانستان کے اندر ایک سروے حکومت کی کارکردگی کے بارے میں اور لوگوں کی, شہریوں کی رائے پڑوسی ملکوں سے متعلق, اس کا ہم جائزہ لیں گے ایک بریک کے بعد.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, اور پروگرام کے سلسلے میں اگرچہ ہم نے بات کرنی ہے افغانستان کے اندر ایک دلچسپ سروے بی بی جی گیلپ سروے ہے, اس کے کچھ نتائج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ڈیفینس انالسٹ ہیں, اور ان سے ہم پچھلے سیگمنٹ سے متعلق ایک سوال ضرور کرنا چاہیں گے اور پھر آگے بڑھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ایران کے صدر کا دورہ, مشتاق احمد میر صاحب سے جب ہم نے خاص طور پہ اس کے دفاعی پہلوؤں پہ بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران کا کوئی بڑا کردار نہیں ہے, اگر ہم ان کی اس کہنا چاہیے کہ ان کی اوپینین کو اگر بائی کریں تو پھر میں سوال ہی پیدا ہوگا کہ پاکستان کے آرمی چیف, ان کی ملاقات اور بھارت کے ساتھ جو موجودہ ایک بحران, موجودہ ایک تنازع چل رہا ہے پاکستان کے اندر, ایک مبینہ سپائی کی گرفتاری کا, پاکستان کہتا ہے وہ راک کا سپائی ہے, بھارت کہتا ہے راک کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس معاملے کا وہاں پہ اٹھایا جانا کیا معنی رکھتا ہے, یا کیا یہ بہتر فورم تھا وہاں پہ اٹھانے کے لیے, اور کیوں بہتر فورم تھا آپ کے خیال میں؟
اچھا, بہت نوازشی آپ نے مجھے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیے, پاکستان اور ایران کے جو دفاعی تعلقات ہیں وہ اگر آپ ریجنل یا خطے کے تناظر میں دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر آپ یہ یاد کریں تو سعودی عرب نے ایک 34 نیشنل الائنس بنایا ہے, جس کو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک نیٹو ٹائپ فورس بنائے مڈل ایسٹ کے اندر, اور جو کہ بیسڈ ہو سعودی عربیہ میں, اور سعودی عربیہ ہی اس کا روئے رواں رہے. کچھ ہفتے پہلے وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی ہے نارتھ تھنڈر کے نام سے, جس میں تقریباً 20 ممالک کی افواج نے, جس میں پاکستان کی فوج شامل ہے, انہوں نے حصہ لیا ہے.
صحیح.
اب خبریں ایک یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں اب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو یہ ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس نیٹو ٹائپ فورس کو ہیڈ کریں. تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ ایران کو کی انگیجمنٹ جو ہے وہ بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ ایران کو کیوں محسوس ہو رہا ہے, کہ کیوں یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کو انگیج کرے. ایک بات تو یہ ہوگی کہ وہ پاکستان کا جو بہت ہی کلوز ریلیشن شپ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ اس قدر بڑھ جائے کہ ایران بالکل سائڈ لائن ہو جائے اور وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد اس سال کے آخر میں اس نیٹو ٹائپ فورس کو ہیڈ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے بہت لازمی ہے کہ وہ آرمی چیف کو بھی انگیج کریں تاکہ وہ فورس جو ہے اس کا کوئی بھی نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ ایران یا ایران کی سیکیورٹی کے اوپر نہ پڑے. وہ یہ بھی چاہیں گے کہ اس فورس کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ کوئی ایسا ایک رابطہ قائم کر لیں کہ جس اتنا انفلوئنس قائم کر لیں کہ وہ اس فورس کو اور پاکستان اور پاکستان کی سرزمین کو اور پاکستان کی افواج کو ایران کے خلاف کبھی استعمال نہ ہونے دیں. تو یہ دو باتیں جب آپ اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایرانی صدر کا یہ ٹرپ جو ہے پاکستان کا, یہ کیا اہمیت رکھتا ہے, اور ان کی انگیجمنٹ جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اور آرمی چیف آف پاکستان کی کیا معنی رکھتی ہے. اس کے علاوہ جو را کا ایجنٹ پکڑا گیا ہے, اب ہندوستان تو ظاہری بات ہے اس کو بات نہیں مانے گا کہ یہ ان کا را کا ایجنٹ ہے, مگر اس کی امپلیکیشنز بہت ہیں. نمبر ون, वो रॉ का एजेंट जो है वो बेस्ड है चाबहार में, वहां पे वो किसी मॉल में वो एक ज्वेलरी की शॉप चला रहा है। उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुआ है और वो अफगानिस्तान में भी जाता रहा है, अफगानिस्तान के थ्रू वो पाकिस्तान के अंदर भी आता रहा है और डायरेक्टली भी शायद आता रहा थ्रू ईरान पाकिस्तान भी आता रहा है। फिर वो पकड़ा गया है बलूचिस्तान से, उसका नाम, उसके उसका जो नेवी का नंबर जो होता है पर्सनल नंबर, उसका घर का एड्रेस, उसके वालिद का नाम, उसके जो रॉ के साथ जो उसके रिलेशनशिप है, वो तमाम चीजें अभी यहाँ पे मीडिया में पिछले 24 घंटे से वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत बातें तो आप बताई जा रही हैं।
सही।
तो हिंदुस्तान का ये कहना है जी कि ये रॉ के साथ इसका ताल्लुक कोई नहीं है, ये कोई बात जचती नहीं है। और एक तो बहुत अहम बात है वो ये है कि अगर आप ये बात कहें कि जी एक खाली स्पाय था या एक जासूस था, तो उसकी इम्प्लीकेशन और है कि जी वो आया उसने इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश की या इस, तो वो कोई इतने ज्यादा खतरनाक शायद ना हो। मगर ये जो है कुलभूषण यादव साहब जो कि पकड़े गए हैं, ये इन्वॉल्व है पाकिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिकल कार्रवाइयां करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को बगावत पे उकसाने पे, ये एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बनाने के चक्कर में है, ये कॉन्टेक्ट में है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के साथ, उन लोगों के साथ मिलकर एनडीएस के साथ मिलकर जो अफगान इंटेलिजेंस है ये पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये खाली एक नॉर्मल,
चूंकि इस वक्त हमारे साथ भारत से कोई एयरलाइंस मौजूद नहीं है जो हमें भारत के नुक्ते नजर जारी कर सके,
क्योंकि इनके कार्रवाइयों की वजह से बहुत सारे धमाके हुए हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, और बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं।
जी, अभी आपने जो फरमाया ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान
ये रॉ के एजेंट नहीं है,
आपने जो कहा ये कमोबेश पाकिस्तान का मौकफ रहा है और पाकिस्तान के बकौल उसने डोजियर्स भी दिए हैं, लेकिन चूंकि भारत से हमारे साथ कोई नहीं है तो मैं उनका नुक्ता नजर जरूर बयान करना चाहूंगा। कल भी हमारे प्रोग्राम में एक साबिक आर्मी ऑफिसर मौजूद थे, उन्होंने भी इसका एनालिसिस किया और उनका ये कहना था कि ये अमूमन एलिगेशन ही होते हैं और आज तक प्रूफ नहीं हुआ और भारत का कोई दिलचस्पी नहीं है भारत पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की तखरीबी कार्रवाई में। भारत का ऑफिशियल वर्जन भी यही है, गुज़श्ता रोज़ उनकी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें ये कहा गया कि ये शख्स जो गिरफ्तार हुए हैं ये भारत की बहरिया के साथ इनका ताल्लुक ज़रूर है, नेवल फोर्स के साथ, लेकिन रॉ के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। ये भारत की तरफ से एक उसकी तरदीद आई है, तो भारत का नुक्ता नज़र रखना चाहूँगा सामने। अब आते हैं ज़रा हम अफगानिस्तान में होने वाले बीबीजी पोल की जानेब, और ये बड़ी है इसके अंदर कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने सीधा सीधा रखूंगा और उसके पीछे क्या अवामिल हैं उसका मैं एनालिसिस लूंगा अपने माहरीन से। पोल जो है वो बीबीजी ने कराया है, ये गैलप सर्वे है, और इसमें एक तो ये है कि 2014 में जो इत्तेहादी हुकूमत सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला दोनों रहनुमाओं की बनी है उससे लोगों की अक्सरियत मायूस है, 81% लोग समझते हैं कि इस हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया है और जो उनकी तवक्कात थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, 17% के नज़दीक हुकूमत बेहतर काम कर रही है। आपके लिए ये बताते चलें कि अगले एक साल के बारे में बताया पूछा गया कि वहाँ पे उनकी उम्मीद का लेवल क्या है, क्या एक साल में बेहतरी वो देखते हैं, तो उसमें 46% के ख्याल में ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो सकती है लोगों की, अफगानिस्तान के लोगों की, 24% के ख्याल में बेहतरी आ सकती है। अब आते हैं ज़रा कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में वहाँ पर राय क्या है, यहाँ पर हमारे जो ऑडियंस हैं उनके लिए ख़ासतौर पर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन भी है और थाट प्रोवोकिंग एंगल है। भारत अफगानिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन मुल्क है, 62% अप्रूवल भारत को मिली है और पाकिस्तान के लिए 3.7%, और हैरत का पहलू इसमें अभी आगे है वो ये कि दाएश के लिए 5.5 अप्रूवल है, वो दाएश से भी कम है, और तालिबान के जो हामी हैं या तालिबान के लिए जो समझते हैं कि बेहतर ख्याल रखते हैं वो 11% हैं, तो 52% जो हैं वो समझते हैं कि मुज़ाकरात एक अच्छी बात है जो तालिबान के साथ हो रहा है, 34% के बहुत सारे लोगों के ख्याल में इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अमेरिका के लिए 34% लोग बेहतर ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं, फेवरेबल ओपिनियन रखते हैं, और आपको बताते चलें कि इस सर्वे के अंदर ये 27 अक्टूबर से 18 नवंबर के दरमियान हुआ, 2500 अफराद को सैंपल किया गया यानी उनसे राय ली गई, और ये 2500 अफराद इनमें ख़वातीन भी थे मर्द भी थे, और 34 जो सूबे हैं वहाँ से तमाम सूबों से इन लोगों को लिया गया है। ये मैंने आपके सामने रखा है, एनालिसिस के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब रुस्तम शाह मोमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर और अफगानिस्तान की हालात को और सूरत हाल को ख़ासतौर पर बहुत अच्छी तरह से देखते और समझते हैं। ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ डिफेंस एनालिस्ट हैं। रुस्तम शाह मोमन साहब, पहले अगर मैं सिर्फ तालिबान داعش ان دونوں کے لیے بھی جو حمایت ہے اس کا پہلو تو موجود ہے، لیکن پاکستان کے لیے 3.7%، بھارت کے لیے 62% یہ اپروول ریٹنگ ہمیں افغانستان سے مل رہی ہیں. آپ ہمیں تھوڑا سمجھا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
دیکھیے، اس کی وجہ گزشتہ 30 سال سے پاکستان کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ اس کا وجہ ہے. اور افغانستان میں عام طور سے یہ باور کیا جاتا ہے، اگرچہ اس وقت جو حکومت ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، اس وقت جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ان کی پالیسی اکثر مختلف ہے، بہت واضح ہے، صاف ہے، اور وہ افغانستان میں اسٹیبلٹی اور امن چاہتے ہیں اور کسی قسم کی مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے. لیکن جو پچھلے 30 سال کا تجربہ ہے وہ افغانوں کے لیے تلخ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان میں یا افغانوں پر انویسٹمنٹ نہیں کی، بلکہ فیکشنز پر کی ہے، گروپس پر کی ہے، لیڈرز پر کی ہے، انڈیویجولز پر کی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا ایجنڈا ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان کی فورن پالیسی کے خد و خالی ایسے ہونے چاہیے اور انٹرنل پالیسی کا جو پیرامیٹرز ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے. یہ افغانوں کو قابل قبول نہیں ہے. اور جہاں تک
لیکن ایک ضمناً سوال میں پہلے بلکہ بنیادی سوال وہی ہے، آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟
ناراض ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہ پاکستان نے ہماری بہت مدد کی، لاکھوں کی تعداد میں افغانوں کو اپنے سرزمین پہ آنے کی اجازت دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پولیس کا رویہ اور باقی حکومت کے جو عہدیدار ہیں وہ مسلسل ان کو پچھلے 25-30 سال میں تنگ کرتے رہے اور ان کی زندگی تنگ کرتے رہے، تو یہ شکایتیں ہیں وہاں پہ عام طور سے افغانستان کی ٹور آرز میں سنی جاتی ہیں اور یہ باتیں کہی جاتی ہیں.
امبیسڈر صاحب،
پاکستان افغانستان،
میرا سوال یہ ہے کہ پہلے تو ذرا اگر ہم سروے پہ عموماً لوگ اس کے طریقہ کار پہ بھی بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں یا فائنڈنگز پہ، لیکن آپ کا مشاہدہ جو رہا ہے، آپ کا مشاہدہ، آپ کا مطالعہ، آپ کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت قریب قریب ہے 3.7% پاکستان کے لیے اپروول جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کے بہت قریب ہے؟
نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا تو نہیں ہے. میں افغانستان کے طول عرض میں تقریباً کوئی 20 سے زیادہ صوبوں میں کرا ہوں.
جی،
میرا اپنا تجربہ یہ نہیں ہے. یہ کچھ زیادہ الارمنگ سی صورتحال ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اور ان کو ختم کرنے میں کافی وقت لگے گا. ابھی وقت نہیں آیا. اس وقت پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان اگر کوشش کرے بھی تو اس کو غلط مانے دیے جاتے ہیں. مثلاً پچھلے 2-3 سال سے پاکستان یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ پختونوں کے علاوہ اور کمیونٹی طرف بھی ہم پہنچ جائیں، ان کو بھی ہم ذرا ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر لیں. اس کو بھی غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں کہ یہ پاکستان ایک مداخلت کا ایک نئے سلسلہ شروع کرنے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بھی وقت لگے گا. یہ باتیں جو ہیں یہ گراؤنڈ ریئلٹی
آپ کے خیال میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے
مار کے پیش کیے گئے ہیں، یہ میرے خیال میں زمینی حقائق سے کچھ زیادہ ہی الارم ہے،
تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے. اچھا، ایک اور نقطہ جو خاص طور پہ میں آپ کی اس میں رائے جاننا چاہوں گا، طالبان کے لیے کتنے الارمنگ ہیں؟ وہاں پہ 11% ان کے لیے اپروول اور داعش کے لیے 5.8% اپروول. اس ریفرنس میں بتائیے، کیونکہ آلریڈی جو دھڑے بندیاں ہیں جس میں داعش ایک ایمرجنگ فیکٹر ہے، طالبان کے لیے چیلنج کرنے والا ایک فیکٹر ہے، اور شاید یہی وجہ ہے بہت سارے مبصرین یہ کہتے ہیں کہ ضروری ہو گیا ہے کہ طالبان افغان حکومت کے ساتھ مل کے بیٹھیں، ورنہ داعش دونوں جو فریق ہیں ان کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں. تو یہ جو اپروول آئی ہے طالبان اور داعش کے لیے، یہ کتنی الارمنگ ہے طالبان کے نقطۂ نظر سے؟
دیکھیے، داعش نے اسپیس کریٹ کی ہے طالبان کے ایکسپینس پہ، نہ کہ حکومت کے ایکسپینس پہ. یہ ایک بڑی ضروری بات ہے. داعش نے جہاں جہاں اپنے لیے اسپیس کریٹ کی ہے وہاں انہوں نے طالبان کو پیچھے ہٹایا ہے، لیکن اب لوگ داعش سے نفرت کرنے لگے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی اٹراسٹیز کی وجہ سے اور ان کے کردار کی وجہ سے. اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ جو پہلے $500 فی کف دیا کرتے تھے وہ اب اس میں کمی آ گئی ہے، وہ پیسے ان کے پاس اتنے نہیں ہیں. لہٰذا اب ان داعش کی سرگرمیوں میں، ان کے وسعت میں اور ان کی جو کانٹیکٹس ہیں ان کی انٹینسٹی میں بڑی زبردست کمی آ رہی ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یہ کمی اور بھی زیادہ آ جائے.
تو اس صورتحال میں اگر حکومت کے لوگ نالا ہیں تو پھر طالبان کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ طالبان کی شاید اس سے بہتر نظام ڈیلیور کریں. ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے افغانستان اوپیم کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے ساری دنیا کا, اور طالبان کے زمانے میں اوپیم کلٹیویشن تقریباً ختم ہو گئی تھی اور ڈرگ پروڈکشن بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی, انسپائٹ آف دس کے وہاں پہ ان کے پاس وسائل بھی کم تھے, اور جرائم اس وقت زیادہ ہو گئے ہیں, اس وقت جرائم کم تھے, کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس وقت بہت کم تھی. لوگوں نے اس وقت زمانے میں طالبان کے زمانے میں انہوں نے لوگوں سے اسلحہ چھین لیا, لوگوں کو ڈسارم کر دیا, جو کہ افغانستان جیسے ملک میں بہت بڑا کارنامہ گنا جاتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ پلس پوائنٹس ہیں, یہ پلسز ہیں طالبان کے.
ہاں لیکن محمد صاحب اس کا دوسرا نقطہ نظر بھی ہے, ان الیکٹڈ, ان ڈیموکریٹک اور پلس ایک سپریسو ریجیم بھی وہ تھا, دوسری طرف اس کی بہت نیگیٹیوٹیز بھی ہیں, ہیومن رائٹس کا صورتحال بہت بری تھی, یہ بھی ایک نقطہ ہے. میں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. بریگیڈیئر صاحب آپ کا انالیسز میں نے کچھ فگرس بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں, محمد صاحب کا آپ نے انالیسز بھی سنائے, اور ایک سوال میں ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر ہم ان کو درست مانیں, بھارت کے لیے 62% اپروول ہو, پاکستان کے لیے 3.7% ہو, افغانستان ایک ساورن نیشن ہو, تو پھر اس کو یہ کیوں کر اختیار نہ ہو کہ وہ جس ملک کے ساتھ زیادہ قربت چاہے, جس کو جتنی اسپیس دینا چاہے, یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. پاکستان کے اس کے اوپر تحفظات کتنے قابل جواز ہوں گے اس صورت میں؟
دیکھیے صاحب, میں یہاں پہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ رستم شاہ محمد صاحب ہمارے بہت ہی مانے ہوئے ڈپلومیٹ ہیں, اور میں ان کی بات چیت سے 100% اتفاق کرتا ہوں, مگر وہ بیسکلی ڈپلومیٹ ہیں اور انہوں نے بالکل ڈپلومیسی والی بات چیت کی ہے. میں فوجی ہوں, میں ڈائریکٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ افغان گورنمنٹ جو ہے, افغان نیشن جو ہے, اگر یہ تمام فگر درست ہیں, مطلب یہ جو بگ کوشچن مارک
ہے,
یہ کم اکراس ٹو پاکستان, یہ ہمیں ایک بہت ہی انگریٹفل قسم کی نیشن کی طرح ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. یہ لوگ جب 70s اور 80s اور 90s کی دہائی میں یہ سوویت یونین یہاں پہ موجود تھی, اور اس وقت ان کی تقریباً 25-30% آبادی ہمارے ملک میں آ کے رہ رہی ہے. اس وقت سے ابھی بھی تقریباً 20-25-30 لاکھ کے قریب افغانی یہاں پر موجود ہیں, اور انہوں نے اس کا میرے خیال میں انگریٹفلنیس کی یہ انتہا ہوگی کہ جس طرح سے ابھی وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. بہرحال یہ ان کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ ہندوستان, کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے تو وہ ہندوستان کے ساتھ جو ان سے مرضی ملک ہو, وہ جتنے مرضی اسپیس لینا چاہے وہ دے سکتے ہیں. آپ نے بالکل بجا فرمایا, ہندوستان کو جتنی چاہے وہ زیادہ اسپیس دینا چاہتے ہیں ضرور دے, مگر ہم یہ ہمارا مسئلہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ جب وہ ہندوستان کو اور رو کو اتنی اسپیس دے دیتا ہے کہ وہ وہاں سے فاٹا کے اندر انٹرفیئر کرے, وہ وہاں سے بلوچستان کے اندر انٹرفیئر کرے. جو رو کا ایجنٹ آج پکڑا گیا ہے, اس کے نہ صرف یہ کہ چاہ بہار کے ساتھ اس کا لنک بن رہا ہے, اس کا افغانستان کے ساتھ بھی لنک بن رہا ہے. تو جب افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا ایریا آف انفلوئنس جو ہے یا سفیئر آف انفلوئنس جو ہے اس کے اندر وہ تمام علاقے آئیں گے جو کہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. تو اگر تو افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, جو ان کے 25% یا 30% آبادی کو 40 سال سے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا ہے وہ زیادتی ہے, جو ان کو ٹرانزٹ ٹریڈ کی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں وہ زیادتی ہے, جو وہاں پہ انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں اور جو ہاسپٹل اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب زیادتی ہے, تو پھر ہم واقعی ہم لوگ بہت غلط لوگ ہیں. مگر افغانستان کو اور افغانستان کی حکومت کو اپنا رویہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف کیا کر رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کو یہ ایز اے گورنمنٹ یہ پالیسی آف اپیزمنٹ ٹورڈز افغانستان چھوڑ دینی چاہیے. ابھی بہت ہو چکا.
Exactly. یہاں بھی آپ اور محمد صاحب دونوں ایک نقطے پہ ہیں.
پالیسی اپنانی چاہیے اور ریئلزم کے ساتھ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ افغانستان کو بالکل کلیئرلی بتا دینا چاہیے, اور اگر افغانستان سمجھتا ہے کہ پاکستان پھر بھی غلط کر رہا ہے تو میرے خیال میں پہلے اسٹیپ میں تو تمام افغان ریفیوجیز واپس جانے چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو ہمیں دوبارہ نیگوشیٹ کرنا چاہیے.
جی اب ویسے اس میں بھی ڈیولپمنٹس ہوئی, لیکن میں وقت کی کمی کے باعث کوئکلی ایک سوال ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس سے متعلق کرنا چاہوں گا آپ سے بھی اور محمد صاحب سے بھی. داعش کی بات ہوئی افغانستان کے اندر, لیکن محمد صاحب ہم داعش کے ریفرنس میں دو اور جو میجر فرنٹس ہیں عراق اور شام, دونوں فرنٹس پہ لگ یہ رہا ہے کہ جو کوئلیشن فورسز ہیں ان کو فوجی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اور داعش تھوڑی سی سمٹتی ہوئی جگہ چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کا انالیسس کیا ہے؟ جان کیری نے بھی آج یہ کہا ہے. جی ہاں
میں بات کروں.
جی جی پلیز.
میں نے پہلے عرض کیا کہ داعش اس وقت اپنے اس میں شرنک ہو رہا ہے, ان کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے, ان کے جو فالوورز ہیں ان سے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو لوگ جنہوں نے جوائن کیا تھا وہ مایوس ہونے لگے ہیں, اور یہ ایک اچھی صورتحال ہے حکومت کے لیے بھی اور طالبان کے لیے بھی کہ وہاں جا کے وہ سپیس وہ حاصل کرنے. لیکن میں دو باتیں ذرا فگرز کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ 30% آبادی افغانستان کی کبھی بھی پاکستان نہیں آئی. یہاں 30 لاکھ افغان مہاجرین تھے جن کی تعداد 15 لاکھ ہو گئی ہے, جس جو انفلوٹڈ جو فلوٹنگ پاپولیشن ہے انرجسٹرڈ وہ کوئی 5-6 لاکھ کے قریب ہیں. لیکن بات اصل میں ہیومن نیچر کی یہ ہے کہ اگر آپ 10-20 سال تک ایک آدمی کو اپنے گھر میں رکھیں, پھر جا کر ان کو اگر لات مار کر نکال لیں تو وہ پارٹنگ شاٹ پارٹنگ کٹ ان کو یاد رہے گا, وہ 20 سال کی وہ ہاسپٹلٹی ان کو یاد نہیں رہے گی. یہ انسانی فطرت ہے, اس لیے ہمیں اس میں ذرا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو
ڈگنیفائیڈ طریقے سے واپسی بھیجیں,
فراہم کریں تاکہ افغانستان میں ہمارا گڈ ول جو ہے وہ برقرار رہے.
ٹھیک ہے,
اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے بہت قربانی دی ہے اور پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور بہت کٹن وقت میں وہ قربانی پاکستان نے دی ہے, اور یہاں سے لوگ جہاد کر کے اپنے ملک انہوں نے آزاد کرایا ہے. یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہیں اور ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. لیکن ساتھ ساتھ دوسری بات بھی یہ ہے کہ جہاں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا پہلے ہوتا تھا,
تو اس کے پھر نیگیٹو اس کے امپیکٹ آئیں گے.
فیصلے خود کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افغانستان میں, افغانستان کے عوام میں, نہ کہ طالبان میں, نہ کہ اس گروپ میں, دوسرے گروپ میں, حکمت یار میں, فلانے میں, فلانے میں, کرزئی میں, اشرف غنی میں, ان کو چھوڑ کے ہمیں افغانستان میں اور افغان عوام میں کرنی چاہیے.
Exactly. اور آج اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی فوکس کیا ہے, ڈائریکٹ راہداریوں کی بھی ان کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ جناب رستم شاہ مومن صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. بریگیڈیئر صاحب آپ سم اپ کیجیے گا, یہ جو خاص طور پہ جب ہم داعش کا اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کی جو اپروچ ہے یا ان کے پاس جو علاقے تھے وہ سکڑ رہے ہیں. عراق کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایون سنی ٹرائبز, شیعہ ملیشیاز اور کرد وہ مل کے داعش کے خلاف برسر پیکار ہیں. شام کے اندر بھی کوئلیشنز بن رہی ہیں. تو اس شام اور عراق کے پس منظر میں بتائیے گا کہ جو اس کے بنیادی اڈے ہیں, بنیادی ٹھکانے ہیں, اگر وہاں پہ سکڑاؤ آتا ہے تو اس کا باقی اس کے جو آپریشنز پہ دنیا بھر میں کتنا فرق پڑے گا, اور یہ سکڑاؤ واقعتا آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے؟
ہیلو.
جی بریگیڈیئر صاحب.
جی اچھا, میں آپ سے آپ کا سوال سن لیا میں نے. آپ یہ دیکھیے کہ پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس اور جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کے زیادہ تر ایئر فورسز ہی تھیں جو کہ ان کے خلاف کاروائی کر رہی تھیں. ان کے بعد پھر شامل ہوگی رشین ایئر فورس, انہوں نے بھی ان کے اوپر کافی تابڑتوڑ قسم کے حملے کیے ہیں. مگر جیسے آپ نے خود کہا کہ ابھی عراقی سنی فورسز جو ہیں, کرد جو ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں, یہ مل کر یہ ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں, تو اگر فوجی حکمت عملی کے تحت دیکھا جائے تو کوئی بھی جنگ نہیں جیتی جا سکتی جب تک آپ کے پاس لینڈ فورسز نہ ہوں جو کہ زمین پر جا کر زمین کو اپنے قبضے میں کریں. جو ایئر فورسز ہیں وہ آپ کے لیے انوائرمنٹ تو کریٹ کر سکتی ہیں جیتنے کے لیے, مگر زمین پر جا کر اس زمین کو آکیوپائی کرنا وہ لینڈ فورسز کا ہی کام ہے, اور اس کے لیے میرے خیال میں عراق اور ترکی اور یہ کرد ان سب کو مل کر کاروائی کرنی پڑے گی.
جی اور یہاں پہ یہ کاروائی,
جی ایک آخر میں بات کروں, جہاں پہ آئی ایس کا تعلق ہے, میرے خیال میں اگر رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس بڑے لیول پر یہ ڈیسائڈ کر لیں کہ ہم سب کا کامن دشمن آئی ایل ہی ہے, تو سب سے پہلے اس کے خلاف سب کو مل کر کاروائی کرنی چاہیے. دوسرے فیز میں وہ پھر پولیٹیکلی یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ شام کے اندر انہوں نے پریزیڈنٹ اسد کو اس کے لیے کوئی پولیٹیکل سولوشن نکالنا پڑے گا کہ وہ وہاں پہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. مگر چونکہ آئی ایل جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کا ایک کامن اینیمی ہے, تو اس کامن تھریٹ کو پہلے ڈیل کرنا چاہیے ان کو, اس کے خلاف فوجی کاروائی ہونی چاہیے لینڈ فورسز کے ساتھ. تو جتنا ان کا جو اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے وہ اور بھی کم ہو سکتا ہے, اور جب جیسے کہ آج اخباروں یہ اس میں میڈیا میں آ رہا ہے کہ ان کا سیکنڈ ان کمانڈ اور فائنانس منسٹر بھی مارا جا چکا ہے, تو اس طرح سے جتنے بھی ان کی لیڈرشپ ہے
अगर आप मतवातक उनके ऊपर हमले करते रहें और लीडरशिप को खाली टारगेट करें तो एक स्टेज वो आ सकती है कि जब इनकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी और जमीन छुकर जाएगी और ये खुद ब खुद एग्जोर्ट करके अपने आप में ही खत्म
होने के ज्यादा करने के।
तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटेजी इनको अपनानी चाहिए।
बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, आप हमारे साथ थे। जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आपके भी हम मशहूर हैं। चंद सेकंड की एक ब्रेक, सामिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे हेल्थ इशूज अब पाकिस्तान के अब रकबे के एतबार से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान, वहां से HIV और एड्स के वायरस की से मुतासर बड़ी तादाद में मरीजों की तलाश आ रही है। एक ब्रेक के बाद।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नईम।
प्रोग्राम जहारंग में आपका खैर मकदम और मैं हूं असद हसन। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे बलोचिस्तान में HIV से मुतासर अफराद की तादाद काफी बढ़ रही है और इस पर तशवीश पाई जा रही है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक कम से कम 537 मरीज रजिस्टर हैं बलोचिस्तान सूबे में मुख्तलिफ अजला के अंदर, और वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके अंदर काफी कंसर्न है कि ये बड़ी तादाद है जो HIV और एड्स से मुतासर है। ये रिपोर्ट्स की इसकी तफसीलात आप हमारे प्रोग्राम में सुन चुके हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, और लेकिन खासतौर पर जो बताया जा रहा है बेला, गुडानी, नसीराबाद, योब, शेरानी और किला सैफुल्ला, इन इलाकों में जायजा लेना शुरू कर दिया गया है कि आखिर उसकी वजूहात क्या हैं। क्विक एनालिसिस और क्विक रीजन हम जानेंगे। हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए डॉक्टर दाऊद अशकज़ई साहब, एड्स के मामले, एड्स के इशू पे अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। हमें अजीजुल्लाह शरीफ साहब ज्वाइन करेंगे, एडिटर मेडिकल न्यूज, मेडिकल जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं। डॉक्टर दाऊद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके ख्याल में बलोचिस्तान जैसे सूबे के अंदर जो कंजर्वेटिव भी है और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, हम जानते हैं और भी जाहिर है उसकी बहुत सारी रीजन है, आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्या वजूहात बन रही है, क्योंकि ये तादाद काफी ज्यादा है?
जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इन्वाइट किया और इस अहम मौजू पे बात करने का मुझे मौका दिया। अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में एड्स जो है ना वो अभी तक हम खुद एग्जैक्ट फिगर्स की तरफ नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान आपको पता है एक वसी रकबे पे फैला हुआ सूबा है और हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज है या हेल्थ सर्विसेज है वो अनफॉर्चुनेटली कैटर नहीं कर पा रही है इतने बड़े रकबे को। लेकिन फिलहाल हमारे पास 500 से ज्यादा मरीज रजिस्टर्ड है और तकरीबन 250 से ज्यादा के मरीज जो है वो मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान या पाकिस्तान जैसे इलाके में एड्स को सिर्फ सेक्स या जिंसी तौर तरीकों से रिलेट किया गया है, जबकि
ब्लड ट्रांसफ्यूजन से
फैलने के मुख्तलिफ जराए हैं, और जिसमें सबसे बड़ा हमारे पास जो चैलेंज बलूचिस्तान में और खासतौर कोटा में आ रहा है वो है इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, जो ड्रग यूजर्स हैं जो इंजेक्शन से ड्रग यूज करते हैं।
सही सही, सही। तो ये उसकी एक बड़ी वजह बन रही है जो जो ड्रग यूजर्स हैं, तो इनको भी जरा देखना। थोड़ा सा इसमें कोई फर्क है बुनियादी तौर पे, यानी अगर HIV या एड्स का वायरस अगर ट्रांसमिट हुआ है भले किसी जिस्मानी ताल्लुक की सबब या ब्लड या सरिंजेस के इस्तेमाल से, तो उसके हैंडलिंग में कोई फर्क हो सकता है?
नहीं, देखिए वायरस तो एक ही वायरस है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक है और उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक है, ये सारी चीजें उसकी एक ही हैं। लेकिन जब हम उनके तशखीस पे जाते हैं कि किस चीज से ये मर्ज फैला हुआ है, तो उस वजह से लोग इसको छुपाते भी बहुत है। हालांकि शायद उनको जिंसी बेरा हो रही है, जिंसी अमल से वो चीज ना फैली हो, लेकिन चूंकि हमारे इलाके में एक स्टिग्मा ये बन चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ जिंसी बेरावरवी से पैदा है, तो लोग इस मर्ज को छुपाते हैं। आपके प्रोग्राम के तवसुत से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि एड्स और हेपेटाइटिस बी और सी, अगर हम देखें इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक ही है, दोनों जो है ना मुख्तलिफ रूट से पैदा है, चाहे वो जिंसी अमल हो या चाहे वो सिरिंजेस हो या IDUs और इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हो।
Exactly.
ये जो हम बाल परछवाते हैं नाई हमाम में, यहाँ से भी फैल सकता है।
तो इसलिए बिल्कुल हम अपने फोरम से भी आपकी आवाज में आवाज डालते हुए लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह का वायरस है, भले वो HIV का है, एड्स का है, उसको भी आप उसी तरह हेपेटाइटिस का वायरस ही कंसिडर कीजिए, اور بالکل لوگوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ان کے ارد گرد کسی کو ایچ آئی وی کا وائرس ڈائگنوز ہوا ہے تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ جنسی بے راہی یا جنسی اختلاق کا نتیجہ ہے، بلکہ وہ اور بھی عوامل ہو سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا حجام کی دکان سے شیو کرانا، اس کے علاوہ سرنجز کا استعمال یا بلڈ کا جو انتقال ہے اس میں کمی بیشی رہ جانا، اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ایسی پی عزیز اللہ شریف صاحب، ایڈیٹر میڈیکل نیوز، پبلک اویئرنیس پہ کام کرتے ہیں۔ اور عزیز اللہ صاحب، آپ کے خیال میں بلوچستان کے اندر اس کے پھیلاؤ کے اسباب کیا ہیں، اور جب یہ مسائل بھی ہوں معاشرے کے اندر کہ اس طرح کی بیماریوں کو چھپایا جائے تو اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے گا؟
جی بہت شکریہ۔ دیکھیے اس کی دو وجہ ہیں جو اس پہ افسوس کے ساتھ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو کویکس ہیں اس کی تعداد اتنی ہو گئی ہے، اور جبکہ اس کے خلاف ایک لا بھی موجود ہے لیکن اس پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سے تھیلیسیمیا سینٹرز بنے ہوئے ہیں۔ تھیلیسیمیا سینٹرز میں وہ بچوں کو اب اس آرمی کے سر ہم ان کو جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کی فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے آرمی میں غیر قانونی بلڈ بینکس جو ہے وہ بھی رن کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنٹامینیٹڈ بلڈ جو ہے وہ جو ٹرانسفر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ مہلک بیماری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بھی تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے اس پہ۔ بلوچستان میں جو ہے اس میں کوئی اسٹیٹسٹکس جو ہے آتھینٹک جس کو آپ کہیں وہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے۔
صحیح، ٹھیک ہے۔ اب ذرا پبلک اویئرنیس پہ آئیے، پبلک اویئرنیس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
پبلک اویئرنیس کے لیے سر تو یہ ہے کہ پورے مارچ اسکیل پہ، نہ صرف یہ کہ بلوچستان میں، پورے ملک میں اس کی اویئرنیس کے لیے کرنی پڑے گی کہ صاحب آپ جو ہے یہ جو بلڈ بینک سے آپ جو جاتے ہیں تو وہاں پہ جو اس کو آپ بلڈ اسکرین کروائیں۔ دوسرا یہ کہ جو نئی ہیئر ڈریسرز کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہیں کہ صاحب وہ جو ہے نیا بلڈ استعمال کرے۔ تیسرا یہ کہ جو اپنا پاکستان میں جو ہے سب سے بڑے یہ ہے کہ اٹائی جو ہیں یہ ان سے بالکل پرہیز کیا جائے، اور اس کے خلاف جو ہے پورا ملک بھی ایک کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا۔ اور اس سے اندازہ لگائیے کہ صاحب صرف سندھ کے اندر اس سال 2015 میں 994 کیسز جو ہیں ایچ آئی وی اور ایڈس کے جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے،
بہت بڑی تعداد ہے وہاں پہ بھی۔
جی ہاں، جبکہ بلوچستان میں وہ کہتے ہیں 200-250 ہیں،
جبکہ ابھی سات ہاں ابھی بہت شکریہ آپ کا عزیز اللہ شریف صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر داؤد اچکزئی صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے آن گوئنگ T20 کرکٹ ورلڈ کپ۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA، ہم سے رابطہ کیجیے UrduVOA.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، UrduVOA.com۔
پروگرام جہرنگ میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے آن گوئنگ ورلڈ کپ T20 ٹورنامنٹ۔ آج جو دو میچز تھے، بنگلہ دیش بمقابلہ نیوزی لینڈ، نیوزی لینڈ نے اپنی انتہائی کلینیکل فارم دکھاتے ہوئے اس کو جاری رکھا ہے، اور آج بنگلہ دیش کو آلموسٹ انہوں نے کروز کر دیا، جو کہ بہت ہی ہائی موریل میں تھی ٹیم، بڑی اسپرٹڈ تھی کہ کم از کم ایک فتح کے ساتھ وہ اس سے ایونٹ سے جا سکتی، لیکن نیوزی لینڈ اپنے چاروں میچ جیت چکا ہے، اور ظاہر ہے آلریڈی اس کی برتھ سیٹ بک ہو چکی تھی سیمی فائنلس کے لیے، اب اس میں کوئی اور کمی، کوئی گنجائش نہیں رہی، اپنے پول کو انہوں نے ٹاپ کیا ہے۔ دوسرا میچ جاری ہے اسی پول کا، انگلینڈ بمقابلہ سری لنکا، دونوں میچ ٹیموں کے لیے یہ میچ بہت اہم ہے، خاص طور پہ انگلینڈ کے لیے، انگلینڈ کے 4 پوائنٹس ہیں، آج اگر وہ جیتا ہے تو سیمی فائنل میں اس کے پہنچنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کی ٹیم، اس کے بھی وہ میچ ہے، وہ بھی اگر اس کو لیول کرتی ہے تو پھر اگین یہ دیکھنا ہوگا کہ پوائنٹس کی پوزیشن پہ جنوبی افریقہ، سری لنکا اور انگلینڈ ان کی ایسی صورتحال بن سکتی ہے جہاں پہ انہیں آگے پہنچنا ہے۔ دوسری جانب پول میں صورتحال بہت واضح ہے، انگلینڈ بمقابلہ دوسری جانب صورتحال بہت واضح ہے، بھارت بمقابلہ آسٹریلیا جو ٹیم جیتے گی وہی سیمی فائنل کوالیفائی کرے گی، پاکستان کی ٹیم باہر ہو چکی ہے اور کل سے اس کے باہر ہونے کے بعد سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے پاکستان کے اندر، کرکٹ بورڈ کے اندر، ٹیم کے اندر اور سسٹم کے اندر تبدیلیوں کی باز گشت ہے اور اس کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں یا نہیں، سب ہم انالیسز لیں گے اپنے ماہرین سے۔ عمیر علوی ہمارے ساتھ ہیں، اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، عامر علی ہمیں جوائن کریں گے، عمان کی نیشنل کرکٹ ٹیم کے نمائندے ہیں، اچھے آل راؤنڈر ہیں اور پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ غالباً سرش خان کرکٹ فین ہیں اور شہزاد قیوم بڑے زبردست کرکٹ فین ہیں، دونوں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو نظر آئے ہیں خاص طور پہ اس ورلڈ کپ کو فالو کرنے میں، تو ان سے بھی ہم کمنٹس لیں گے۔ عمیر، پہلے آج کے میچز پہ بات ہو جائے، بنگلہ دیش بہت آرڈینری آج کرکٹ دیکھنے کو آئی بنگلہ دیش کی طرف سے۔
دیکھیے بنگلہ دیش کے مقابلہ جو ٹیم تھے وہ ایکسٹراڈنری ہے، بنگلہ دیش کی چلتی ویلی کے لیے اور آپ نیوزی لینڈ کی آپ اسٹرانگ بیٹنگ لائن اپ اگر دیکھیے تو آج انہوں نے ڈاکٹر کو نہیں کھلایا،
صحیح
اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ میچ جیتے، انہوں نے ٹرائی کیا جس طرح اچھی ٹیم کرتی ہیں، ہماری ٹیم کا جو پرابلم ہے ہم ٹرائی نہیں کرتے، نیوزی لینڈ نے ٹرائی کی اور نیوزی لینڈ کو توجہ کرایا، اسی طرح سے سری لنکا اور انگلینڈ کو دیکھیے کہ دونوں ٹیم جو ہیں وہ اچھی ہیں، ایسا نہیں کہ دونوں وہ بہت بری ٹیم ہے، لیکن وہ جس طرح عقل لگا کے کھیلتی ہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی پاکستان کی جو ٹیم ہے ہماری سب سے زیادہ پرابلم یہ کہ ہم لوگ ٹریننگ نہیں کرتے، اتنا اچھا موقع تھا ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی کھیلا تھا، ورنہ ایشیا کپ ٹورنامنٹ ون ڈے ہوتا ہے، آپ اس سے پریکٹس کرتے، آپ اس میں نئی کمبینیشن چلا، آپ نے ٹریننگ کیا، آپ نے شاید آپ نے اب سن کر میرا آخری ٹورنامنٹ میرا سیکنڈ لاسٹ ٹورنامنٹ اور اب جا کے مقرر بھی نہیں آتے سیکنڈ لاسٹ ٹورنامنٹ ہی نہیں ہے،
تو آپ کے پاس انفارمیشن کیا آ رہی ہے، شاہد افریدی کیا ڈیسیزن لے سکتے ہیں اگر گیئر ہم واپس آ جائیں فوکس کریں پاکستان کی ٹیم پہ، کیا ان کا ممکنہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟
صحیح ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کچھ دنوں بعد سوچ کے آئیں گے، مطلب دبئی میں کیا مطلب کیا سوچ رہے ہو، مطلب جو ان کو ڈسیزن لینے جلدی لے رہے ہیں، لیکن لوگ سارے جو ہیں یہاں پہ فن آ چکے ہیں، ان کے فینس پر جو ہیں وہ بھی اب ای میل کر رہے ہیں اور ٹویٹر پہ اور فیس بک،
لیکن میں ایک بات سنیں شاید افریدی یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یار ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیم ایک بڑے زبردست سسٹم کے ساتھ جو آئی ہے وہ ٹیم بھی آلموسٹ اسی طرح کی پرفارمنس اس نے دی ہے، وہ بھی ایونٹ سے باہر ہونے کو ہے، تو پھر فرق کیا پڑتا ہے، ایک پاکستان اگر ساتویں نمبر کی آٹھویں نمبر کی رینکنگ میں ٹیم سیمی فائنل نہیں کوالیفائی کر سکی،
فرق بہت پڑتا ہے، جس حساب سے افریقہ جو ہے وہ کلوز آ گئی سارے میچ، وہ انہوں نے جا کے مطلب پلیٹ میں رکھی ہوئی جس طرح پاکستان نے کیا، دنیا کی ٹیمیں جو تیس رن سے میچ کرتی ہیں ہم ساٹھ سات رن سے میچ کرتے ہیں، دنیا کی ٹیمیں جو کہ دو دو سو سے میچ کرتی ہیں ہم چھ سو سے میچ کرتے ہیں،
صحیح،
اور ہمارے پاس اور آج سے دو مہینے تین مہینے پہلے تک لوگوں کو پتا تھا کہ کیا ہوگا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اور کیا پرفارمنس ہوگی، کسی نے کوئی بھی اس میں کوشش نہیں کی اچھا اچھا کریں،
ٹھیک،
اور یہ ہمیں سب کو پتا تھا کہ ہم لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں
جی۔ میں اس کے بعد آخر میں پوچھوں گا آپ سے بھی اور باقی اپنے جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہوں گے کہ آخر پاکستان کو کس نوعیت کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، لیکن عامر علی سے پہلے بات کرتے ہیں، عمان کی نیشنل کرکٹ ٹیم میں شامل ہیں اور میچ خاص طور پہ جو آئرلینڈ کے خلاف جیتا اس میں بڑی زبردست ان کی آل راؤنڈ پرفارمنس رہی، عامر علی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، آپ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو یقیناً فالو کر رہے ہوں گے، آپ کی امیدیں یا توقعات کیا بن رہی ہیں، کون سی ٹیم جیت سکتی ہے اور پاکستان نے آپ کے خیال میں برا پرفارم کیوں کیا ہے؟
پہلے تو میں آپ لوگ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کال کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی اچھا کھیلتی کبھی اچھا نہیں کھیلتی، لیکن ہے تو ٹیم ہماری، جو بھی ہے کرکٹ ہے ہو جاتا ہے، کرکٹ میں اس طرح تو چلتا رہتا ہے، لیکن ہمیں اپنی ٹیم کو کم بیک کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ آگے فیوچر میں اچھی تین چار تبدیلیاں میں سوچتا ہوں کہ ہونی چاہیے ٹیم میں، لیکن دیکھیں فیوچر میں کچھ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن
عامر یہ بتاؤ صرف ٹیم میں تبدیلیاں ہونی چاہیے یا سسٹم میں، یعنی ایک ایسا سسٹم ہو جس میں بلال، عامر اور بہت سے دیگر میں کئی کھلاڑیوں کا نام لے سکتا ہوں جو کئی ایسوسیٹ ملکوں میں کھیل رہے ہیں، اچھا پوٹینشیل رکھتے ہیں، ان تک بھی سلیکٹروں کی نظر پہنچے، کیا وہ سسٹم میں ایوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا صرف دو چار تبدیلیوں سے آپ کے خیال میں کام چل جائے گا؟
دیکھیں ابھی تو جیسے بلال اچھی فارم میں، بلال کا بھی فیوچر ہے، ابھی ہم لوگ تو تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ادھر، تو ہم لوگ کا تو تھوڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ ابھی پاکستان میں ہے،
میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو شامل کر لیں یا بلال کو، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ بہت سارا ٹیلنٹ پاکستان کا وہ ایسوسیٹ ملکوں میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ کھیلنے کے لیے چار چار سال وہاں پہ گزارتے ہیں سٹیزن شپ لینے کے لیے پھر کھیلتے ہیں، तो वो और फिर वो नजर आता है कि अगर उनको 4-5 साल पहले मौका मिल जाता तो कितना अच्छा एक टैलेंट पाकिस्तान के पास होता। अब मोहम्मद आमिर उनकी रिप्लेसमेंट 5 साल में नहीं मिली, बिलाल को हमने बॉल करते हुए देखा है, वो पाकिस्तान का जो मौजूदा स्क्वाड है उनमें से वो कई एक से बेहतर थे।
जी 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 जी, तो माशाल्लाह से अच्छी बॉल कर रहा है। बाकी जो है मुझे जो लगता है कि फ्यूचर में हमारे पास हैं लड़के जो आ सकते हैं पाकिस्तान टीम में अच्छे।
सही है, ठीक है। हम असल में फोकस ये कि क्या ऐसा सिस्टम हो जिसकी वजह से सिलेक्टर्स की तमाम टैलेंट और पोटेंशियल में नजर हो। सहरिश खान हमारे साथ हैं, क्रिकेट लवर हैं, जबरदस्त क्रिकेट फैन हैं और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही उन्होंने जिस टीम को बैक करना शुरू किया वो न्यूजीलैंड की टीम थी और बिलाशुबा इस वक्त वो सरे फहरिस्त थे अपने पूल के अंदर भी और आज भी बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट के बाद वो जीत गए। सहरिश आपका बहुत शुक्रिया, आपने न्यूजीलैंड के लिए क्यों उनको सपोर्ट करना पसंद किया और पाकिस्तान में ये ट्रेंड अगर ये उभर रहा है कि पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स दीगर टीमों को सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक और खतरनाक एलिमेंट नहीं है आपके ख्याल में?
थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। जैसे आपकी बात है कि न्यूजीलैंड को मैंने क्यों सपोर्ट किया, तो उसकी वजह यही है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत हार्ड वर्किंग टीम है। चाहे आप उनकी बैटिंग देख लें, उनकी फील्डिंग देख लें, आप उनकी बॉलिंग देख लें, हर मतलब तीनों फील्ड में वो।
लेकिन वो जो कहते हैं फिर भी दिल है पाकिस्तानी, आप ट्वीट तो करती रही पाकिस्तान के लिए भी, काश जीत जाए और जब नहीं जीता तो मायूस भी हुई।
टीम से देखें अभी ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले आप देखें एशिया कप अभी खत्म हुआ है, उसके 3-4 रोज बाद ही वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है, तो वही टीम जिसने एशिया कप में इतना पैथेटिकली
परफॉर्म
किया उससे कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो वर्ल्ड कप
क्या करे पाकिस्तान इस परफॉर्मेंस के बाद? अब आप वो कहते हैं कि ओवरऑलिंग होनी चाहिए, आप
प्लानिंग वही स्ट्रेटेजी, तो मतलब इट्स जागती आंखों से पाकिस्तानी कौम को ना ख्वाब देखने छोड़ दें।
ठीक है, आपके ख्याल में क्या करें, आप 2-3 स्टेप क्या रिकमेंड करती हैं क्रिकेट फैन की हैसियत से? वो तो बड़े बड़े दिमाग होंगे जो अकेडमीज में बैठे हैं, जो बोर्ड में बैठे हैं या जो उसके बड़े प्लानर्स हैं। हाँ, आप जैसे हमारे जैसे एक जो आम फैन है वो क्या रिकमेंड करते हैं, 2-3 एक्शन बताएं पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट का मायार कैसे बेहतर हो सकता है?
देखिए, इस तरह से पूरी टीम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है मेरे ख्याल से, उसी टीम को बाद एक स्किल नहीं है हमारी बैट्समैन में, कोई वो अच्छी कोई हिट नहीं मार सकते ना उनको, मतलब आप छक्का नहीं उनको लगाना आता ना चौका लगाना आता है। और दूसरी कि कैप्टेंसी
हम तो कहते हैं उनको सिंगल लेना नहीं आते,
शाहिद आफरीदी को हटा देना चाहिए ना तो वो एज अ कैप्टन वो सुटेबल है टीम के लिए ना एज अ प्लेयर ठीक है, क्योंकि हर मैच में उनकी वही परफॉर्मेंस है हर मैच में, जब कैप्टन खुद ही अच्छा नहीं होगा किसी चीज में, कैप्टन को तो मतलब एक रोल मॉडल होना चाहिए। तो आप एक कैप्टन एक यंग प्लेयर्स को ऊपर लेकर आए, यंग टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में,
उनको पॉलिश किया जाए, उनको ग्रूम किया जाए। उमर साहब
करें टीम की,
उमर क्विकली आपके ख्याल में एक मिनट है आपके पास, उसके बाद मैंने जाना है शहजाद के पास, किस नौयत की ओवरऑलिंग की जरूरत है उमर अलवी, आप बताइएगा। जी उमर आप मेरी बात
सुन
ठीक। शहजाद कयूम हमारे साथ हैं, शहजाद कयूम भी हमारे साथ हैं। शहजाद हमारे पास 2 मिनट हैं, आप बताइएगा आपकी पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के बारे में राय क्या रही, हम आपके ट्वीट्स भी फॉलो करते रहे, आप क्यों कर मायूस हैं और क्या होना चाहिए पाकिस्तान की टीम के लिए?
जी सबसे पहले असल में आपका और वॉइस ऑफ अमेरिका का शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मौका दिया। तो पाकिस्तान की टीम की जो मुझे कमजोरी सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी कमजोरी नजर आई है वो सिंगल और डबल नहीं ले सकते, और जो बैट्समैन इस वर्ल्ड कप में सिंगल डबल लेने की थोड़ी बहुत सराहियत रखते थे उनको ऐसे मौके पर भेजा गया जब चौकों और छक्कों की जरूरत थी। लास्ट टाइम मैच में आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा हुआ कि लास्ट जो 48 बॉलें थी वो हमारी टीम के बल्लेबाज सिंगल डबल लेते हैं और 48 बॉलों पर ना तो वो छक्का लगा सके ना ही चौका लगा सके।
आपने बड़ा अहम पॉइंट उजागर किया है, लेकिन चूंकि कुछ सेकंड एक मिनट हमारे पास है तो हम जरा आपकी सलाहियतों से भी इस्तेफादा करेंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्या स्पेकुलेशन है आपकी, और जरा हमें अपनी अपना जो तजिया है वो कमेंट्री की सूरत में दें, वो भी जरा हिंदी में।
जी बिल्कुल, इस विश्व विश्व कप में जिस तरह का प्रदर्शन इंडिया ने 3 मैचों में किया है, बांग्लादेश के विरुद्ध जो 120 बॉलें खेली हैं इंडिया ने पूरे मैच में, उसमें 117 बॉलों पे तो बांग्लादेश ही छाई रही है, तो लास्ट ईयर 3 बॉलें उन 3 बॉलों को निकाल दिया जाए तो इंडिया का जो प्रदर्शन था इसमें विश्व कप में ये काफी निराशा जो था। न्यूजीलैंड की आपको बिल्कुल काश के शत्रुओं की तरह दिखर गई थी इंडिया की टीम,
ये क्रिकेट लव बोलती है यानी हिंदी कमेंट्री भी बड़े शौक से सुनते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, उमर अलवी, आमिर अली, सहरिश खान और शहजाद कयूम, आप हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम आज का यहाँ पे हम खत्म करेंगे, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।